كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي جزء 5 لیکچر 6. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دو دن سے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں تھی, زوم پر ہی صحیح. آج پھر انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کے موتیوں میں سے کچھ موتی چنیں گے اور اپنی زندگیوں کو, معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نساء, یعنی جزء 5 سورہ نساء کی آیا نمبر 51 کی روشنی میں اپنے روزمرہ کے معاملات اور اپنے اعمال کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا احتساب کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدا أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. سورہ نساء آیت نمبر 51 ہی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, لیکن ترجمہ اور تلاوت دونوں کی گئی ہے 51-52 کی. الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام فطری دین ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دے کر بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ دین سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہی دین اسلام دین فطرت ہے, ان انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ دین اسی کے مطابق ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ان دین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. سبحان اللہ, ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اور ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات دی گئی ہیں اور اتنے بہترین اخلاق و آداب سے ہماری تربیت کی گئی ہے کہ ہم خود تصور نہیں کر سکتے. اسلام کو ماننے والے ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہوں اور پھر ان کا اخلاق صحیح نہ ہو, ان کا عقیدہ درست نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان, اسی پر توکل, اسی کو خیر اور شر کا مالک سمجھنا, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, جو کچھ روزمرہ کی زندگی اور معاملات میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر یقین اور ایمان رکھنا, یقین جانیے کہ یہ ہماری دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. جتنا ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا, جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھروسہ پختہ ہوگا اور یقین ہوگا, اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے, اتنا ہی ہم اس کتاب کو جاننے اور ماننے والے بنتے چلے جائیں گے. یہ کتاب دراصل ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے, یہ کتاب ہمیں راستہ بھٹکنے سے بچاتی ہے اور صراط مستقیم پر لے کر چلتی ہے, یہ کتاب ہمیں جنت پر جانے والے راستے کی طرف لے چلتی ہے, اور صرف راستے پر نہیں لے چلتی بلکہ منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے, جس پر عمل کرنے والے دنیا کے پیشور امام بن گئے. آپ سبھی جانتے ہوں گے جو زمانے جاہلیت کا جو معاشرہ تھا, تھوڑی سی ہم اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور آپ لوگ خود بھی جانتے ہی ہوں گے الحمدللہ. زمانے جاہلیت میں حال یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ جاتے, دنوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, کچھ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کپڑا چہرے پر ڈال دیا جاتا تھا کہ ان کا چہرہ بھی ہمیں نظر نہ آئے کیونکہ ان کی منحوسیت ہم پر طاری ہو جائے گی. نحوست کا بہت رواج عام تھا. وہ نحوست ایسی انہیں چیزوں میں اور لوگوں میں سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ برا کام ہو گیا. پھر وہ لوگ فالگیری کے پیچھے بہت پڑے تھے. توہم پرستی بہت زیادہ تھی. پرندوں سے فال نکالنا, لوگوں کو منحوس سمجھنا, دنوں کو منحوس سمجھنا, سالوں کو منحوس سمجھنا, رنگ کو منحوس سمجھنا, یہ چیزیں ان کے یہاں پر عام تھی. اور آپ چاہتے دیکھیں کہ وہی زمانے جاہلیت کی چیزیں آج پھر دوبارہ اسی طرح عام ہو گئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام اجنبی تھا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ اجنبی ہی ہو جائے گا, اور تم لوگ وہی کام کرو گے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کتابیں بھیجی. تم بھی اسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلے لوگ مبتلا ہوئے تھے جس کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام آیا تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آس پاس وہی دیکھتے ہیں. تو اگر ہم زمانے جاہلیت کے معاشرے کا آج تجزیہ کریں اور ہم یعنی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موازنہ کریں اور کمپیئر کریں کہ اس زمانے میں ان لوگوں کی کیا سوچ تھی جب وہ اسلام سے دور تھے, اسلام سے ناواقف تھے, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے روشناس نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کی آیات کا نور ان کے سینوں میں ابھی نہیں اترا تھا, ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے تھے کیونکہ ابھی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو کتاب کے نازل ہونے سے پہلے ان کا کیا حال تھا؟ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی. خنسہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور گزری ہیں. جنگ یرموک میں اور قادسیہ میں انہوں نے بہت, ان کا نام ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ان کے چار بیٹے تھے, انہوں نے چار کے چار بیٹوں کو وہاں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ بہادری سے لڑنا, پیٹ نہ پھیرنا, تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, تمہاری ماں نے تمہارے یعنی کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی, تو تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, تمہارا نسب بہت صحیح ہے, لہٰذا پیٹ نہ پھیرنا. اور ان کے کہا تھا کہ یکے بعد دیگرے تین بیٹے شہید ہو گئے اور بعض میں تو آتا ہے کہ چار. تو جب ان کے بیٹے شہید ہوتے گئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنے شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے, اور خود بھی جنگ میں شامل تھی ماشاءاللہ, اور خود بھی بہادری کے ساتھ حصہ لے رہی تھی کیونکہ بہت بہادر تھی ماشاءاللہ. یہی خنسہ رضی اللہ عنہ, آپ دیکھیں کہ خنسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ان کے دو یا تین بھائی تھے جو زمانے جاہلیت کی ہی کسی جنگ میں مارے گئے تھے, قتل کر دیے گئے تھے, اور کئی سال گزر چکے تھے اس بات کو. انہیں جب اسلام آیا اور جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا تو یہ اس وقت سے تقریباً کئی سال پہلے کی بات ہے جب ان کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا زمانے جاہلیت میں کسی جنگ میں. تو انہوں نے اس وقت سے قسم کھا لی تھی کہ اب میرے بھائی چونکہ مر چکے ہیں, قتل کر دیے گئے, اب آج سے ہر خوشی مجھ پر حرام ہے اور میں ہمیشہ کالا کپڑا پہنوں گی اور سر پر ایک پٹی باندھے رکھوں گی, جس کا مطلب ہے کہ میں اپنے سوگ کا اظہار کر رہی ہوں, یعنی میں پریشان ہوں یا میں غم زدہ ہوں. اب دیکھیں کہ جب رسول اکرم سے ان کی ملاقات ہوئی, رسول اکرم نے پوچھا کہ تمہارے سر پر پٹی کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے پہلے سے یہ نیت کی تھی کہ میرے بھائی چونکہ مارے گئے ہیں میں ہمیشہ زندگی پر سوگ مناتی رہوں گی ان کا, اور ہر خوشی مجھ پر حرام ہے, یہ اچھا کپڑا مجھ پر منع ہے, اب حرام ہے. تو رسول اکرم نے کہا کہ اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسلام میں تو شوہر کے لیے جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی چار مہینے دس دن عدت گزارے, اور اگر عام کوئی انتقال کر جائے تو تین دن کس سے زیادہ سوگ نہیں ہے, اور یہ سوگ منانا پٹا باندھ کر یا پٹی باندھ کر یا کپڑے پہننا یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اسی وقت, حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی وہ کپڑا نکالا نہیں تھا, لیکن انہوں نے جیسے رسول اکرم سے یہ بات سنی وہ کپڑا نکال دیا. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں اسلام نے ان کو کیسے چینج کر دیا, اسلام کی تعلیمات نے کیسے ان کی کایا پلٹ دی, کیسے وہ بالکل چینج ہو گئی ماشاءاللہ. یہی اسلام کی تعلیمات ہے کہ اسلام, دین اسلام اور یہ کتاب ہمیں چینج کر کے رکھ دیتی ہے, ہمیں بالکل نیا انسان بنا دیتی ہے, ہمیں بالکل الگ کر دیتی ہے زمانے جاہلیت سے, جاہلی رسم و رواج سے, توہم پرستی سے, شگون لینے سے بالکل الگ ہٹا دیتی ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان یقین اور کامل اتنا بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے ایسا ہونا تو اس لیے ایسا ہوا اور اسی میں میرے لیے بھلائی ہے. آج آپ دیکھیں کہ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو بیماری ایک پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں, کچھ بیمار ہو رہے ہیں, کچھ پریشان حال ہیں, کچھ زیادہ سیریس ہیں, کچھ کوئی لوگ اس بیماری میں ان کی ڈیتھ بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں ہر بیماری، ہر بھلائی، ہر اچھائی اور ہر برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے ہی لکھ رکھا ہوگا ہزارہ سال پہلے، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا تھا کہ لکھ، تو قلم نے پوچھا تھا کہ کیا لکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں وہ سب چیزیں لکھ دی جائیں، تو یہ پہلے ہی لکھ دی گئی تھی ہماری زندگی، یعنی ہماری حیات کتنی ہوگی، ہماری موت کتنے، یعنی کب ہوگی، کتنی عمر میں ہوگی، کن حالات میں ہوگی اور کن وجوہات کی بنا پر ہوگی، یعنی ہم وجوہات ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، جب موت لکھی ہوتی ہے بس اس کے لیے بہانے بن جاتے ہیں، سمجھے؟ تو ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا تو ہم بلا وجہ افسوس نہیں کریں گے کہ ہائے ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ یہ جملے دراصل شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں کہ کاش ہم فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے تو بچ جاتے، کاش فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاتے تو اچھے ہو جاتے، مرتے نہ، نعوذ باللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جاہلانہ اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم کون ہوتے ہیں بھلا کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس نے لے لی۔ تو خنثر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کیسے پلٹ دیا اسلام نے، اور کیسے اس کتاب نے ان کی زندگی کو چینج کر دیا، کہ وہی ایک خاتون ہے جو اپنے بھائیوں کی موت پر سوگ مناتی ہیں اور سالہ سال تک پٹی باندھ کر رکھتی ہیں پیشانی پر، سوگ کی اور کھولتی نہیں، لیکن وہی خاتون ہے کہ آج ان کے بیٹے شہید ہو گئے اور اس طرح خوش خوش پلٹتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنے شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے دین اسلام، یہ ہے قرآن پڑھنے کا نتیجہ، کہ قرآن آپ کو بدل کر رکھ دیتا ہے، قرآن آپ کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے، قرآن آپ کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ وہ تمام جاہلی سوچ، رسم و رواج، وہ تمام روایتی والی باتیں، دین کی باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ، اور ایک بالکل ہی نیا نکھرا دھلا دھلایا ایک انسان نکلتا ہے، مسلمان نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے۔ تو یہاں جو بات کی گئی ہے، جبت کی بات کی گئی ہے، اہل کتاب مشرکوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کا بھی وہی رویہ ہو گیا تھا، وہ بھی لوگوں سے فال لیتے تھے، وہ بھی مشرکانہ جاہلی رسم و رواج میں پڑ گئے تھے، اور بعض اوقات تو اہل کتاب مشرکین سے کہتے تھے کہ تم تو زیادہ اچھے ہو یہ مسلمانوں سے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی مشرکوں کو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے لعنت، اور آپ خود سوچیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے کیا بھلا وہ خیر سے رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ لوگ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کا کام تھا کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کریں، وہ طاغوت کو مانتے تھے، جبت کو مانتے تھے۔ تو جبت کو سمجھنا ضروری، کہ جبت ہے کیا اصل میں؟ جیم باتا ہے، یہاں پر آیا نا کہ یؤمنون بالجبت، وہ جبت کو مانتے ہیں، تو جبت ہے کیا اصل میں؟ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں، جو ڈکشنری ہے، چاہے آپ مفردات القرآن کھولیں، مترادفات القرآن کھول کر دیکھ لیں، جو بھی عربی کی ڈکشنری ہے اور دور عربی کی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو جبت کے معنی ہوتے ہیں بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ۔ اور جادو کو بھی جبت کہا جاتا ہے، کہانت کو، یعنی جو جوتشی ہوتی ہے، فالگیری، اس کو بھی جبت کہا جاتا ہے، ٹونے ٹوٹکے، یعنی گرہوں پر پھونکنا، دھاگے باندھنا، وہ بھی اسی میں آئے گا، شگون لینا، اچھا یا برا شگون لینا، مہورت، جیسے ہندوؤں کے شادی ہوتے وقت مہورت نکالتے ہیں، اور آج بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں، کوئی بھی ڈیٹ طے کرنے کے لیے مہورت نکالتے ہیں، یہ ایسی تمام خیالی اور وہمی باتیں، ان سب کو جبت کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے قدموں کے نشان سے فال لینا، شگون نکالنا، اور فالگیری کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب جبت کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جبت کا وہی معنی ہے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اوہام، توہم پرستی، اور انگریزی میں اس کے لیے سپرسٹیشنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہم مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ معاملہ، کیا آج بھی ہم مسلمان اسی زمانے جاہلیت کی سوچ میں مبتلا ہیں جس میں اسلام سے پہلے لوگ مبتلا تھے، جس میں لوگوں کو منحوس سمجھتے تھے اپنے لیے، کسی کے آنے اور جانے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کسی قدر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی فضیلت میں بتاتی ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ شوال کے مہینے کو بہت برا جانتے تھے اور منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ کچھ کئی سالوں پہلے ایسا ہوا تھا کہ شوال کے مہینے میں کیسی بیماری کیسی وبا پھوٹی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اسی لیے وہ لوگ اس مہینے کو بہت منحوس سمجھتے اور اس میں شادی بیاہ نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا ہوا کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی. اور جو لوگوں کی زمانے جاہلیت کی سوچ تھی کہ یہ مہینہ منحوس ہے, اس مہینے میں شادی یا نکاح نہ کرو ورنہ شادیاں چل نہیں پائیں گی, تو لوگوں کا وہ جو خیال تھا, جو لوگوں کی سوچ تھی, جو لوگوں کی ایک توہم پرستی تھی, میرے نکاح کے اور رخصتی کے ذریعے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. کتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ سے, اور عائشہ رضی اللہ نے خود کتنی محبت کرتی تھی رسول اللہ سے, اور کتنی کامیاب ازدواجی زندگی تھی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینے, دن, سال سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں. کوئی مہینہ برا نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, کوئی لوگ منحوس نہیں, قدم منحوس نہیں ہے, نہ دن منحوس ہیں. سارے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں, قرآن میں یہ ذکر کیا گیا کہ ایام النحسات کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب کا مزہ چکھایا, تو یہ دن ان کے لیے منحوس دن تھے. لیکن منحوس ان کی نظر کے اعتبار سے منحوس تھے, کیونکہ انہوں نے ان کے اعمال کی اعمال کا بدلہ, اعمال کی سزا اس دن ان کو ملی, تو انہوں نے اپنے اعمال کا بدلہ چکھا. تو اس وجہ سے ان کے لیے وہ منحوس دن کس بنا پر منحوس, یہ نہیں کہ یہ نہیں اس دن کوئی برا ہوں گا, بلکہ ان کے اعمال برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا, اس سینس میں وہ قرآن کی آیت آئی ہے. ورنہ دن منحوس نہیں ہوتے سارے دن, کیونکہ ایک قوم کے لیے ایک قوم کے لیے جب عذاب آیا تو وہ دن اس کے لیے ہو سکتا ہے ناپسندیدہ ہو, منحوس ہو, لیکن دوسری قوم کے لیے وہی دن اچھا بھی ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن, مہینے, سال یا پھر لوگ منحوس نہیں ہوتے ہیں, بلکہ انسان کے اعمال کی جزا اور سزا ہوتی ہے جو اس کو ملتی ہے, اور پھر اس کے لیے وہ چیز بری بن جاتی ہے. اور اسی لیے یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا نوشتہ انسان کے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور کل قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے جو نشر کیا جائے گا. تو ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پڑھے گا. تو یہ جو شگون ہے, یہ جو طائر ہے, تو یہ رے اس میں آتا ہے, طائر پرندے کو کہتے ہیں, اور طائر وہ لوگ اس سے فال نکالا کرتے تھے. کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ ان کو کچھ کام کرنا ہوتا تو فال کے تیر نکالتے تھے, یا تو تیر کو جو ایرو ہوتا ہے اس کو اڑاتے تھے, یا اس میں کچھ چیز لکھ کر لگاتے تھے, اس میں اگر لکھا ہوا نکلتا یہ کرنا ہے کرو تو کرتے تھے, نہ کرنا ہے تو نہیں کرتے تھے, یا پھر پرندوں کو اڑاتے تھے, اور پرندہ اگر دائیں جانب میں اڑتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے, فائدہ مند ہے, اور اگر پرندہ بائیں جانب لیفٹ سائڈ اڑتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہمارے لیے منحوس ہے, اور وہ کام نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے وہ لوگ زبردستی جانوروں کو راتوں رات جگاتے بھی تھے, پتھر مار کر پرندوں کو اڑاتے تھے. ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے صحیح اس میں امام شافعی اور امام مالک کا, اس کے اوپر ایک فقہی مسئلے کا کنورزیشن بھی ہے بہت بہترین ماشاء اللہ. تو بہرحال اس زمانے میں وہ لوگ جانوروں کو بلا وجہ اٹھاتے تھے رات میں, پتھر مار کر اٹھاتے تھے اور اڑاتے تھے تاکہ وہ فال لے سکیں, یا کوئی کام کرنا ہو تو کام کر سکیں. بھلا جانور کیا بتا سکیں, یہاں بتائیے کہ جانور میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کے لیے اچھا اور برا کر سکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ہمارے معاشرے میں بلی کو بھی ایک بڑی چیز سمجھ لیا جاتا ہے. اگر بلی راستہ کاٹ جائے, آپ کہیں جا رہے ہوں یا کوئی کام کرنے والے ہوں, اور اتفاق سے بلی آپ کے راستے سے گزر جائے, کہیں گے کہ نہیں اب تو بلی راستہ کاٹ گئی ہے, یہ کام برا ہی ہونے والا ہے لہٰذا میں نہیں کروں گا. یا اتفاق ایسا سمجھ لیں کہ سونے میں سہاگا یہ ہو جائے کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے, تو پھر تو اور بھی بری بات ہے کہ نہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے اب تو. تو ہمارے یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی اب تو اور بھی برا کام ہوگا. تو یہ چیز دراصل اوہام میں آتی ہے جس کو توہم پرستی کہتے ہیں, اور یہ دین اسلام میں بالکل جائز نہیں. آپ دیکھیں اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے یا ہم نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا, کیونکہ یہ قرآن تو زندگی ہے نا ہماری, القرآن حیاتی, قرآن زندگی لے کر آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وحی کو بارش سے تشبیہ دی ہے. جس طرح بارش مردہ زمین پر پڑتی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح سے قرآن ہماری مردہ زندگیوں پر بہار کا کام کرتا ہے، ایک پھوار کا کام کرتا ہے، اور ہمیں زمانے جاہلیت کی توہم پرستی سے نکال کر صحیح دین کی طرف لے کر آتا ہے. تو آج قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہم اہل القرآن ہیں، ہم اہل کتاب ہیں مسلمان، اس کے باوجود بھی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اسی توہم پرستی میں مبتلا ہے. ابھی تک جو کچھ مخصوص مہینے اس میں شادیاں نہیں کی جاتی، جیسے سفر کا مہینہ ہے، کچھ لوگوں نے محرم کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا ہے، کوئی لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، ایون شادی کی بات بھی نہیں کرتے، رشتے کے لیے جاتے بھی نہیں ہیں، لڑکی بھی پسند نہیں کرنا چاہتے اس مہینے میں، کہتے نہیں بدشگو نہیں ہوگی نعوذ باللہ. کچھ لوگ ایک مدار کا مہینہ کہتے ہیں، پتہ نہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اس کا نام ہوگا شاید. مدار کے مہینے میں تو بالکل شادی کا نام ہی نہیں لیا جاتا، کہتے ہیں مدار کو جوڑا ہی نہیں تھا لہٰذا اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، شادی چلے گی نہیں. یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اسی شوال کے مہینے میں نکاح رخصتی ہوئی، لیکن الحمدللہ دیکھیں کتنی کامیاب زندگی تھی دونوں کی، ازواج زندگی. تو مہینے دن برے نہیں ہوتے، تو شادی کرتے ہیں تو اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، یا جس مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ انتقال کی وجہ سے پھر کوئی خوشی کی بات نہیں کریں گے. یا کچھ لوگ ستاروں سے حال معلوم کرتے ہیں، کچھ لوگ جوتشی سے حال معلوم کرتے ہیں، اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیسے بے وقوف بنتے ہیں بھلا. ایک معمولی سا انسان جو کہ گلی گلی گھومتا ہے صرف 10-5 روپیے کے لیے، اور اس کے پاس پنجرے میں ایک پیرٹ ہوتا ہے، مٹھو ہوتا ہے طوطا، اور وہ اس طوطے سے پوچھتا جاتا ہے اور طوطا اس کو رٹی رٹائی جملے بولتا چلا جاتا ہے، اور وہ شخص اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے، ابھی تک وہ جو جوتشی ہوتے ہیں، اب خیر بھلا پتہ نہیں آج کل ماڈرن زمانے میں ماڈرن بن گئے ہوں گے، پہلے زمانے میں تو وہی گلی اور محلوں میں گھومتے تھے، تو ان کے پاس تو سائیکل یا بائک بھی نہیں ہوتی تھی، تو اتنا ہی وہ دوسروں کے مستقبل کا حال بتانے والے ہوتے، یا اتنا ہی وہ دوسروں کے مستقبل کو روشن کرنے والے ہوتے کہ آپ کا بزنس اچھا رہے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی، تو وہ اپنی قسمت نہ سنوار لیتے، وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہیں دیکھ لیتے. تو یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا، یہ دکھانا، لوگوں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یا کسی سے بھی ایسے سوالات پوچھنا کہ مستقبل میں کیا ہوگا میرے ساتھ، اگلے ہفتے کیا ہونے والا ہے، ستاروں سے مستقبل کا حال معلوم کرنا، یا ستاروں کو اپنے لیے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا ستارہ فلاں فلاں ہے، میں بہت سخت مزاج ہوں، میں بہت نرم مزاج ہوں، انہیں ستاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں، یہ بھی شرک میں آئے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف ہے. اور کچھ لوگ تو اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، سارے میگزینز صفحے اخبارات کے وہی صفحے دیکھتے ہیں، وہی میگزین کے صفحے کھولتے ہیں جہاں پر اگلے ہفتے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کی شادی کہاں ہوگی، کب ہوگی، کس سے ہوگی، آپ کا بزنس کیسے رہے گا اگلے ہفتے، آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے، آپ کس طرح حادثے سے بچ سکتے ہیں، یہ ساری مستقبل کی خبریں. بھلا مستقبل کی خبریں کوئی انسان کیسے بتا سکتا ہے اور کیسے پیش کر سکتا ہے، آپ بتائیے. تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. آج ہمارے معاشرے میں وہی زمانے جاہلیت کی رسمیں باقی ہیں، آج بھی انسانوں کے ذریعے سے شگون لیے جاتے ہیں، کسی کو منحوس قرار دینا، کسی کو خوشبخت قرار دینا، یہ ہماری جاہلی سوچ ہے، اصل میں ہم پر قرآن کا اثر ہی نہیں ہوا. اگر ہم اس قرآن کو اپنے لیے اپنی رہنما کتاب سمجھتے، اپنی گائیڈ بک سمجھتے، اس کتاب سے ہم وہ ہیرے جواہرات نکالتے، وہ موتی چنتے جس کی تعلیم ہمارے رب نے ہمیں دی ہے، ہمارے رسول کے ذریعے سے ہم کو پہنچائی ہے تعلیم، اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھے ہوتے اور اس قرآن کو اپنا سب کچھ مانتے، تو آج ہمارے اندر یہ جاہلی توہم پرستی نہیں پائی جاتی. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد، سوچیں 70,000، تو میری امت کے 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے دیکھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہیں کرتے، جو شگون نہیں لیتے، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، جو شگون نہیں لیتے، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو آپ اور میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کہ کبھی کسی کو منحوس سمجھاؤ، کبھی کسی کے قدموں کو منحوس سمجھاؤ، کبھی کسی رنگ کو منحوس سمجھاؤ. میں ہمیشہ اکثر اپنے اس میں لیتی رہتی ہوں جب بھی کوئی ہمارا چلتا رہتا ہے سیریز، چاہے لیکچر کی ہوئی کوئی بھی، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں منحوس ہے فلاں منحوس ہے, اور دن میں اگر جیسے اتفاق ایسا ہو گیا کہ آپ کا اتفاق سے آج آپ صبح جب اٹھی تو سمجھے اتفاق سے ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی سبزی چولہے پر چڑھائی, ہو سکتا وہ جل گئی ہو, ہو سکتا ہے آپ نے گوشت کچھ چولہے پر چڑھایا وہ جل گیا ہو, اتفاق سے آپ نے دودھ گرم کو رکھا وہ دودھ ابل گیا ہو, چائے بنائی چائے نیچے گر گئی ہو. یعنی یکے بعد دیگر آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں ایک ہی دن. تو بعض اوقات انسان, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں, ہائے پتہ نہیں صبح سے کس کا منہ دیکھا تھا, ہر چیز الٹی ہو رہی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو, کسی منحوس انسان کو دیکھ لیا تھا اس سے چیزیں الٹی ہو رہی ہیں, تو پھر یہی کہہ سکتے کہ انسان تو صبح اٹھتے سے صرف اپنا ہی منہ دیکھتا, آئینہ ہی دیکھا ہوگا, ہے نا, اپنا ہی چہرہ دیکھا ہوگا, تو اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے, یعنی جو کچھ بھی وہ اعمال کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو ملے گا. تو پہلے زمانے میں لوگ مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے, اسپیشلی سفر کا مہینہ بھی منحوس سمجھا جاتا تھا, اور یہ بیماری جس مہینے میں آئی تھی اس مہینے کو بھی وہ منحوس سمجھتے تھے, شوال کے مہینے کو یا کچھ اور مہینے کو. کہا جاتا کہ سفر کے مہینے میں بھی کوئی بیماری آئی تھی اور بہت لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس بنا پر اس کو منحوس سمجھتے تھے, اور آج بھی سمجھا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, غلط ہے, یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کے تعلق سے لوگوں کو سمجھنے کے, بھلا لوگ کسی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں اچھے اور برے کے, کیا بھلا لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کا اچھا اور برا کر سکیں؟ آپ دیکھیں ہم کو جو نماز کے بعد ہی جو ذکر سکھائے گئے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دینے سے روک دے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو دینا چاہے تو دے نہیں سکتے. سبحان اللہ, کہ جو کچھ دینے والا ہے, عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ سبحان تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور جو کچھ بھی روکنے والا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ کسی کا اچھا اور برا ہونے سے روک دے, اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو ستاروں سے حال معلوم کرنا, کسی جوتشی کے پاس جا کر حال معلوم کرنا, کسی عرافہ کے پاس جانا, کسی کاہن اور نجومی کے پاس جانا, یہ سب شرک میں سے آئے گا. یہ ستاروں سے اپنے حال معلوم کرنا, یہ ساری چیزیں شرک اور بت پرستی میں سے آئے گی, توہم پرستی میں سے آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم بہت سارے ایسے چیزیں کرتے ہیں, یعنی چیزوں پر اتنا ہمارا توکل ہو جاتا ہے, جیسے کہ بلیک کڑا, کہتے ہیں کہ نظر کا ٹیکا لگا دو, یعنی بچہ اگر خوبصورت لگ رہا ہے تو کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں. وہ کالا ٹیکا لگانے سے کیا ہوا بھلا, آپ نظر کی دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ نظر نہ لگے ہمارے بچوں کو. پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے یا کچھ لمبی عمر کے لیے لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے بلیک دھاگا پہنا دو, یا وہ کچھ کڑا آتا ہے اسپیشل بلڈ پریشر کا, پتھروں کا, دھاتوں کا, وہ پہن لو, بلڈ پریشر اس سے کنٹرول ہوگا یا اس سے نہیں ہوگا. تو نظر کا ٹیکا, نظر کا دھاگا, پیروں میں پٹی باندھنا بلیک کلر کی, یا گلے میں بلیک کلر کے دھاگے باندھنا, یہ سب آپ کا توکل کس پر جا رہا ہے؟ وہ کالے دھاگے پر, کہ بھلا وہ کالے دھاگے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو بچا سکے کسی چیز سے؟ بچانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, محفوظ رکھنے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کو جو بھی پروٹیکشن مل سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. تو لوگوں کو منحوس سمجھنا, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم اس قدر اصل میں شرک میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. ہم خود اس قدر انوالو ہیں جانے انجانے میں شرک میں کہ ستاروں سے حال معلوم کرتے ہیں, یا ستاروں کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, اسی کو بت بنا لیتے ہیں, یا انسانوں کو بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ انسان کے پیر منحوس ہے, یہ آئیں گے تو برا ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, اس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری چیزیں, تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے بھلا کہ کسی کو نقصان پہنچا دو, کسی کو بھلا کر دو؟ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ مطلب ہم دوسروں کو تو کہتے کہ وہ فلاں کافر ہیں, فلاں مشرک ہیں, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو بت یہی نہیں ہوتے کہ آپ نے کھڑا کر کے بتوں کے سامنے پوجا کر لی, نہیں, بت یہ بھی ہے جو آپ کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو چور کی طرح بیٹھے ہوئے بت دل میں, اور وہ کیا ہے کہ کسی کو منحوس سمجھنا, یہ تو دنوں کو منحوس سمجھنا, یہ لوگوں کو منحوس سمجھنا کہ ان سے برا ہو جائے گا ہمارا یا ان سے اچھا ہو جائے گا ہمارا. تو دیکھیں کسی سے اچھا گمان کیا جا سکتا ہے, نیک فال نکالی جا سکتی ہے, جیسے بھی اچھا ماشاءاللہ آپ آئے اور بارش بھی ہو گئی ساتھ میں, الحمد للہ آپ کے آنے سے آپ کے قدم مبارک پڑے, یعنی کیونکہ ایسا کہہ سکتے ہیں, حالانکہ ان کی طرف سے نہیں ہوا وہ, لیکن کوئی اچھی بات بھلے کہی جا, یعنی اچھے الفاظ کہے جا سکتے ہیں, وہ ہوتا اللہ ہی کی طرف سے ہے, یعنی پوزیٹیو باتوں میں آئیں گی کہ اللہ سے جوڑو کسی بھی بات کو کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، جیسے بارش ہو رہی ہے تو کہے کہ ہاں بھی ماشاء اللہ دعا قبول ہو گئی، تو اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے دعا کی تھی تو جائز کاموں میں جائز طریقے سے خوشی منانا یا ایک اچھی امید رکھنا پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ جائز، لیکن کسی کو منحوس سمجھنا، قدموں کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کو بھلے اور برے کا مالک سمجھنا یہ شرک اور بت پرستی میں آ جائے گا۔ تو اس لیے تو پھر منع کیا گیا کہ ہمارا دین ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ وہ جو کہا تھا نا علامہ سر مسدس حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو یہ جو دھاگے باندھنا ہے، منتوں کے دھاگے، مرادوں کے دھاگے باندھنا، یا پھر ستاروں سے حال معلوم کرنا، یہ جیسے لوگ کہہ رہے ویسے کرتے چلے جانا، تو اب دیکھیے نان مسلمس میں ہم میں کیا فرق رہ گیا پھر، اور ان کے اور ہمارے دین میں کیا فرق رہا، جب وہ بھی سب اسی طرح سے توہم پرستی کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے فال نکالتے ہیں، بدشگونی دیتے ہیں۔ آپ کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر اگر کوئی سمجھے بیوہ خاتون ہے خاندان میں، اور اتفاق سے آپ کے گھر میں شادی ہے، کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پر؟ آپ خود بتائیے کہ کیا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر؟ اس بیوہ خاتون کو اس دلہن کے قریب آنے دیا جاتا ہے، یا اگر دلہن کو سمجھے کچھ کپڑے پہنا رہے ہوں یا کچھ زیورات پہنا رہے ہیں، تو کیا اس بیوہ خاتون کے ہاتھ سے کپڑے پہنائیں گے اس دلہن کو یا زیور پہنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے؟ آپ لکھ کر بھیج دیجیے جوابات، میں پڑھ لوں گی۔ تو ہمارے اوپر تو قریب ہی نہیں آنے دیں گے دلہن کے، ایسی خاتون کو، بیوہ خاتون کو، یا کسی کی طلاق ہو گئی ہے، کوئی بیوہ ہے، کہتے کہ نہیں نہیں منحوس کا سایہ مت ڈالو۔ نعوذ باللہ، آپ سمجھتے کہ اس خاتون و بیوہ خاتون کی وجہ سے یہ جو نئی دلہن ہے یہ بیوہ ہو جائے گی؟ کچھ ساسیں اتنی اس قدر توہم پرستی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ اگر بہوؤں نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی اور گلے میں بلیک منگل سوتر نہیں پہنا، تو کہتے کہ ہائے میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے کہ تو بیوہ ہونا چاہتی ہے۔ نعوذ باللہ، ان کا توکل، ان کا یقین کس پر ہوتا ہے؟ اس بلیک دھاگے، بلیک منگل سوتر پر ہوتا ہے، ان ہاتھوں کی چوڑیوں پر ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتے کہ ہمارے بیٹے کی زندگی یہ چوڑیوں پر مبنی ہے، چوڑیوں پر ڈیپینڈ ہے، یا یہ بلیک گلے میں جو منگل سوتر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے زندگی؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی توہم پرستی سے محفوظ رکھے۔ تو کسی کے بیوی کے گلے میں منگل سوتر پہننے سے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے سے تھوڑی بیٹا زندہ رہے گا آپ کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی زندگی لمبی رکھی تو انشاءاللہ ضرور وہ زندہ رہے گا، اور اگر اس کی موت دکھی ہوئی تو کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، چاہے منگل سوتر پہنا ہوا ہو یا چوڑیاں پہنے ہوئے ہوں۔ تو کہتے کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ منگل سوتر گلے میں نہ ڈالے، اتنی اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے وہاں پر، بہت ہی زیادہ۔ کہتے ادھر نکاح ہوا ادھر منگل سوتر گلے میں جانا چاہیے، انہیں نکاح ہی نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہم کو دین اسلام ہی نہیں معلوم ہے، نکاح کے لیے جو شرائط ہے اس میں منگل سوتر کی کہیں کوئی قید ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے بیڈ وومین لینا، مستقبل کا حال جاننا، یہ تمام باتیں اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں آج کیوں، یہ توہم پرستی آج ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے رہے ہیں، ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی جانا ہی نہیں، ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی کی کتاب ہی نہیں سمجھا کہ ہماری زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو غور و فکر کر کے پڑھیں گے، یہ آپ کو جاہلی رسم و رواج سے، توہم پرستی سے، اور فال نکالنے سے سب سے محفوظ رکھے گی انشاءاللہ۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے کہ پرندوں کو اڑا کر یا پھر زمین پر خطوط کھینچ کر وہ فال نکالا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس بارے میں ہم کو کئی صحیح احادیث ملتی ہیں، مسند احمد، ابو داؤد، صحیح مسلم، صحیح بخاری، جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے لی جا رہی ہیں سب کی سب صحیح حدیث ہیں، صحیح اور حسن درجے پر ہیں حدیثیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کاہن سے حال معلوم کرنا یا پرندوں سے حال معلوم کرنا یا پرندوں کو اڑا کر فال لینا، یہ سب جبت میں سے آتا ہے، یعنی توہم پرستی میں سے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی رافع کے پاس راف کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے یعنی مستقبل کے بارے میں، اور پھر جو کچھ اس راف نے کہا اس کی تصدیق بھی کر دے یعنی اس پر یقین کر لے، تو لہٰذا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. سوچے ذرا، ایک دن کی نماز ہی کتنی قیمتی، اگر ایک دن کی نماز نہ قبول ہو تو کتنی فکر کی بات ہے. تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس کسی نے کسی کاہن کی تصدیق کی یا اس کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، پس تحقیق اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا انکار کر دیا. یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے. اب کیا نازل ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کس کی آیت ہم نے پڑھی؟ یہ اللہ کی کتاب کی آیت ہم نے پڑھی. یہ قرآن نازل ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. یہ وحی الہی ہے، اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نازل ہوا تھا. تو نعوذ باللہ، جو کاہن کے پاس جائے یا اپنا ہاتھ مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے کسی کو دکھائے جوتشی کو، تو اس نے اس قرآن کا ہی انکار کر دیا. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں آج ہمارے دور کے لوگ. طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے یا وہ خود ہی نجومی یا کاہن ہوں، تو اس نے دراصل جادو کا اتنا حصہ سیکھ لیا. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جادوگر کافر ہوتا ہے، جادوگر مسلم نہیں ہوتا، اور وہ واجب القتل ہے جادوگر. اصل میں اسلامی سوسائٹی میں جادوگر کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو جس نے فال نکالا یا اس کے لیے فال نکالا جائے، یا جس نے خود نجومی کی تعلیم حاصل کی ہو یا کاہن ہو، تو وہ جادوگر ہوگا یا وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے نکالی جائے، خود کاہن یا نجومی ہو، وہ ہم میں سے نہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا. سوچیں ذرا، جادو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سیکھنے کا، اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے جادو کی. تو کیسے ہم جانے انجانے میں اس طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہم اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کیسے راستہ بھٹک رہے ہیں؟ آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اس توہم پرستی میں مبتلا ہیں، یا کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، یا فقیروں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، یا عامروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے کہ فلاں جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہوگا، یا آپ کی شادی کس سے ہوگی، یا پھر کیا کیسے ان چیزوں کو چھپائیں. کچھ لوگ اتنا بڑا بڑا دعویٰ کرتے کہ اچھا آپ کا زیور چوری ہوا ہے، ہاں فلاں بابا آپ کو بتا دیں گے. پھر تو وہی ڈر لگتا ہے، یا پھر وہی دل میں خیال آتا ہے کہ اچھا مطلب ان کو معلوم ہوگا کہ کون چوری کر رہا ہے، انہوں نے کروایا ہوگا تو تبھی تو ان کو معلوم پڑا، واللہ اعلم. تو بہرحال غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام غیب کی کنجیاں، اور اس کے علاوہ اس کا جاننے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو جتنی غیب کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اور غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی انسان کے بس اور اس کے اختیار کی بات ہی نہیں ہے کہ غیب کی باتیں جانے یا اس کا دعویٰ بھی کرے. اور دوسری بتا دیتی کہ آنکھیں بند کر کے کوئی کتاب کھولنا اور پھر آنکھیں بند کر کے کھول کر اسے فال لینا، پھر جو لفظ لکھا ہوا ہے تو سمجھے کہ یہ کام کرنا ہے، یا پھر کتاب بند کر کے انگلی رکھ دینا کسی چیز پر، یا اس طرح کی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اس میں فال لینے میں آ جائیں گی. آپ کو معلوم ہو کہ جس درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، جس دن کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے، جب عثمان رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے بات چیت کرنے گئے تو مکہ والوں نے ان کو یرغمال بنا لیا اور قید کر لیا. تو رسول اکرم نے جتنے صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے سب جمع ہوئے اور کہا کہ سب لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ کیا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، کیونکہ یہ غلط خبر آ گئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اور سب رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے چلے گئے بیعت کرنے کے لیے. اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ. تو اب وہ اصحاب شجرہ جو تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یعنی ان لوگوں نے اس وقت ایسے وقت میں رسول اللہ سے بیعت کی تھی لڑائی جھگڑا لڑائی کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے، کہ جس وقت ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے تو اپنی جان کو انہوں نے دیکھا جاتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا. اسی لیے ان کو اصحاب الجنہ بھی کہا جاتا ہے، اصحاب شجرہ کو. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ جاتے جاتے ضرور اس درخت کے نیچے ٹھہرتے تھے کہ اچھا یہ تو بہت مبارک درخت ہے، یہاں پر رسول اکرم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے کہ لوگ اس درخت سے یعنی اس کو کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے وہاں بیٹھ رہے ہیں یا وہاں وقت گزار رہے ہیں، تو آپ نے اسی وقت وہاں وہ درخت کٹوا دیا تاکہ شرک کا اور توہم پرستی کا دروازہ نہ کھلا رہے. کیونکہ وہ درخت کی ویسے کیا اہمیت ہے، آپ دیکھیں کہ آپ جا کر وہ درخت سے لپٹیں، اس کو چومیں یا اس سے بات اس سے کوئی برکت حاصل کریں، نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. بس رسول اکرم نے وہاں پر بیعت لی تھی صحابہ سے، تو جگہ کی ویسے تو اور اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں کہ وہاں بیعت لی گئی تھی. تو درختوں کو بابرکت بنا دینا، پھر اس کی وجہ سے اس پر دھاگے باندھتے چلے جانا، جالیوں پر دھاگے باندھنا، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور کسی چیز سے آپ شگون نہیں لے سکتے، کسی کو آپ منحوس نہیں قرار دے سکتے، ستاروں سے حال نہیں معلوم کر سکتے، بدشگونی نہیں لے سکتے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے خلاف ہو جائے گا کہ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکل کر کس پر جا رہا ہے؟ لوگوں پر جا رہا ہے کہ یہ نفع نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ فائدہ دینے والے ہیں. اچھا، عام لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جن کو آج ہمارے لوگ، بہت سارے لوگ جن کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ترقی پسند لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے اس میں کچھ جگہوں پر اتنی زیادہ توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ 13 کے نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور 13 نمبر ہی نہیں ہوتا ان کے بلڈنگز میں یا کچھ جگہوں پر. اب آپ سوچیں کہ کس قدر توہم پرستی ہے، یعنی نمبروں کو بھی منحوس اور بابرکت سمجھ دیا گیا. تو یہ حدیثیں ہمیں وعید سناتی ہیں کہ جس نے فالگیری کی، یعنی فال نکالا یا دوسروں کے لیے نکال کے دیا، اس نے رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات کا یعنی قرآن کا انکار کر دیا، تو نہ نجومی کے پاس جایا جا سکتا ہے، نہ تیر سے فال نکالے جا سکتے ہیں، نہ پرندوں کو اڑا کر فال نکالے جا سکتے ہیں. یا آج کے دور میں جس طرح سے آنکھیں بند کر کے کوئی کتاب کھولی جاتی ہے، جو لفظ ہے اس کو دیکھ کر فال نکالتے ہیں، وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. تو اس سے بھی ہمارا دین ہم کو منع کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم کا جتنا حصہ حاصل کیا اس نے اتنا جادو سیکھا، تو اور جادوگر کی سزا سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو سوچنے کہ جس چیز کی اتنی سخت سزا ہے، یعنی فال نکالنے کو جادو قرار دیا گیا ہے، یہ آج تو عام پایا جاتا ہے اس طرح سے، اور شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے ہمارے یہاں پر اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ بس 5 سہاگنیں لائی جائیں، کہتے ہیں 5 سہاگنیں آ کر تیل لگائیں گی، یا جو بھی کچھ رسم و رواج ادا کرنے، وہ ساری رسم و رواج 5 سہاگنیں ہی ادا کریں گی. نعوذ باللہ، اتنا توکل بڑھ جاتا ہے وہ 5 سہاگنوں پر کہ سمجھتے کہ 5 سہاگنوں کی وجہ سے ہماری بیٹی بیوہ ہی نہیں ہوگی کبھی. تو آپ دیکھیں، ہر انسان کی عمر لکھی ہوئی ہے، ہر انسان دنیا میں آیا تو ایک دن اس کو جانا ہی ہے، کتنا زندہ رہ لے گا انسان، اور جو اس کی جتنی زندگی ہے اس سے وہ ایک دن بھی زیادہ نہیں رہے گا، نہ ایک دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. جب لکھی ہوئی ہوتی ہے قضا و قدر، تبھی آ کر رہتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری سوچ، یہ شگون لینا، یہ ساری چیزیں توہم پرستی سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی ایسی چھوت چھات والی نہیں، نہ فال بد کوئی چیز ہے، یعنی بری فال لینا، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کچھ اہمیت رکھتا ہے. یعنی پہلے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، رسول اکرم نے کہا کہ وہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. الو بولتے تھے تو سمجھتے تھے کہ کوئی برا کام ہونے والا ہے، تو الو کا بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اور بری فال نکالنا، بری فال دینا، وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اسی میں آپ کے لیے خیر ہوگی. اگر وہ بظاہر آپ کو نقصان والا بھی لگ رہا ہے معاملہ، تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اگر کوئی بھی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے خود کے نفس کی وجہ سے، خود کے اعمال کی وجہ سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو اپنا اعمال خود ہی دیکھا جائے تو اپنے آپ کے لیے برائی کر رہا سمیٹ رہا ہے یا بھلائی سمیٹ رہا ہے. اگر اچھے کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر برے کام کر رہا ہے تو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کے اوپر وہ مصیبتیں اور مشکلات آ رہی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے غیب کی باتیں، ساری غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ کے پاس. اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو کہ کب کون سا پتہ کب گرنے والا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اس معاملے کے ساتھ بظاہر جو نقصان نظر آ رہا ہے اس میں فائدہ بھی اس کا ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا، ہم نہیں بتا سکتے، ہم انسان ہیں، ہماری نظر بہت چھوٹی ہے اور یا ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے. تو جانوروں کو منحوس سمجھنا، جانوروں کے راستہ کاٹ جانے سے سمجھنا کہ یہ جانور بھلا، ایک چھوٹی سی بلی آپ بولیں گے ہمارے لیے کیا نقصان دے سکتی ہے، وہ ہم کو اس میں کیا طاقت ہے، بلا یہ کیا اس میں ہمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تو ہمارے قبضے میں دے رکھا ہے. تو جانوروں کو منحوس سمجھنا ہے، دن یا رنگوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے. کچھ لوگ کالا کپڑا ضرور پہنیں گے سوگ منانے کے لیے، یا کچھ لوگ سفید کپڑا ضرور پہنیں گے سوگ منانے کے لیے. یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ سوگ بھی مناؤ تو فیشن کے ساتھ. اللہ یہ رحم فرمائے ہمارے حال پر. تو بہرحال کالے کپڑے سے ہی سوگ ظاہر نہیں ہوتا ہے، یا سفید کپڑے سے ہی سوگ ظاہر نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کپڑا پہن لیں، آپ کا دل غمگین ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کی ڈیتھ ہوئی اگر تو اس سے تو دل غمگین رہے گا ہی، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن کپڑے پہن کر شو کرنا کہ ہم غمگین ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہو جائے گا، توہم پرستی ہوگی اور اس کے اسلام کے مزاج کے خلاف یہ بات ہو جائے گی. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ تمام باتیں جبت اور طاغوت میں آ جاتی ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے دور رہا جائے. تو یہ جتنے بھی اخبارات اور میگزین میں آتے ہیں ہوروسکوپ کے نام سے کہ آپ کا دن کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ یا سال آپ کے لیے کیسا ہے، آپ کے لیے سال کیا نصیب لے کر آیا ہے، یا آپ کی شادی کس سے ہوگی یا ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سب شرک میں آ جائے گا اصل میں. تو جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ شرک کرتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے حساب بغیر حساب کی جنت میں داخلہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا بڑھانا پڑے گا. پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے بارش کا حال معلوم کرتے تھے کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی. تو ستاروں سے حال معلوم کرنا یا ستاروں سے جوڑنا، یہ سب بھی شرک میں آ جائے گا اور توکل کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا گا کچھ لوگ اپنی پرسنالٹی کو بالکل ستاروں کے حساب سے بنا لیتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں ستارہ، میرا ستارہ فلاں ہے، لیو ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. چونکہ اس میں خاصیت پائی جاتی ہے گرم ہونے کی، تو لہٰذا میں غصے میں بہت جلدی آ جاتی ہوں، میں بہت تیز ہو جاتی ہوں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت پر پیدا کیا ہے، ان ستاروں سے آپ کا کیا تعلق بھلا. لیکن انسان ایسے شرکیہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ کوئی مہینہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو مہینوں کی گنتی رکھی تھی، ان عدت الشہر عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے سے ہی 12 مہینے لکھے ہوئے تھے اصل میں، اور جس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو یہ تو حرمت اللہ تعالیٰ نے خود مہینے بنا دیے، خود اللہ تعالیٰ نے دن رکھے، تو دن اور یہ کیسے برے ہو سکتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دن، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن اچھا ہے اور یہ دن برا ہے، کل کا دن اچھا نکلے گا، کل کا دن برا نکلے گا. یعنی حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، بلکہ دن سارے اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے زمانہ میں ہوں، لہٰذا زمانے کو برا بھلا نہ کہو. تو جو زمانے کو گالی دیتا ہے سمجھے نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے. تو زمانے کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ جو واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں اس حساب سے معاملہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی کاش کا دروازہ کھولے گا تو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی کاش نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال ان تمام احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلا، اور قرآن کی آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو جبت اور طاغوت کی پیروی کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم زیادہ اچھے ہو، تو یہی اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو ایک بار اگر ہم اس طرح سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کی بجائے لوگوں پر توکل کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ایسے لوگ دین اسلام سے پھر خارج ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم ہی کہا کرتے تھے، اہل کتاب کہا کرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے کہ ہمارے بہو کے قدم اتنے منحوس پڑے، جب سے شادی ہوئی ہے ہمارے کوئی نہ کوئی مشکل آ رہی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کوئی برا ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، کبھی کوئی بچہ پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، کہتے کہ اتنے منحوس قدم پڑے ہیں کہ باپ کو کھا گئی، ایسے جملے کہنا، یا پھر یہ کہنا کہ باپ کے کاروبار کو کھا گئی، یا بہو کے آنے پر کہنا کہ اس نے تو میرا سہاگ ہی لوٹ لی، اجاڑ دی مجھے. نعوذ باللہ، کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس قدر وہ، یہ سچا واقعہ ہے اور میں ہمیشہ ہی لیتی ہوں یہ واقعہ، کوئی سنا سنایا نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کہ شادی کے 15 دن کے بعد سسر کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ پوری زندگی، وہ لڑکی کی شادی کو کئی سال بھی گزر گئے تو ساس ابھی تک اس کو تانے دیتی ہے کہ تو نے میرے شوہر کو کھا لی، تیرے کیسے قدم منحوس پڑے کہ تیری وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا. نعوذ باللہ، کیا کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کی جان لے سکے؟ بھلا آپ بتائیے، کوئی انسان کسی کی جان لے سکتا ہے؟ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے دوسروں کی جان چلی جائے؟ یعنی آپ نے انسانوں کو اگر اس طرح سے سمجھ لیا کہ انسانوں کی وجہ سے جانے جائیں گی اور جانے آئیں گی، تو پھر تو کوئی مرتا ہی نہ دنیا میں، یا ہر کوئی مر جاتا ہے. تو یہ تو موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی باتیں کرنا، ایسی شرکیہ باتیں، توکل کے خلاف والی باتیں کرنا، کیسے اسلام بچا رہے گا؟ نہیں بچا رہے گا. تو کسی چیز سے ایسے فال لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کے قدموں کو منحوس سمجھنا، بیوہ عورت کے ساتھ برا سلوک رکھنا اور رویہ رکھنا، یہ سب چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو انصار کی خواتین تھیں مدینہ میں رہنے والی، وہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہی کا جوڑا کہا جاتا ہے کئی دن تک پہناتی رہیں اپنی دلہنوں کو، پھر ان سے ہی دعا کرواتی تھیں یا ان سے ہی جو ہے کوئی اچھی بات سیکھتی تھیں، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو 9 سال رہیں رسول اللہ کے ساتھ، ٹوٹل 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو چکی تھی. تو اگر ایسی ہی بیوہ عورتوں کے ساتھ کسی انسان کی تقدیر جڑی ہوتی تو پھر تو دنیا میں کوئی زندہ نہ بچتا. تو کسی سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب کچھ موت اور زندگی، یہ سب کچھ اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کوئی کسی کا مالک نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کسی کو اچھائی پہنچا سکتا، نہ کوئی کسی کو برائی پہنچا سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ جتنی اجازت دے. تو پرندوں سے فال نکالنا، پرندوں سے قسمت کا حل معلوم کرنا، یا جوتشی سے، یہ کسی پتھر کو اپنے لیے صحیح سمجھنے کے، کچھ لوگ کہتے کہ فلاں پتھر پہنو اس سے تقدیر کھل جاتی ہے، فلاں پتھر خوش قسمتی کا باعث ہے، تو لوگ اس کو ہمیشہ انگلی میں پہنے رہتے ہیں. اور اسی بنا پر وہ دھات کا کڑا بھی پہنتے ہیں کچھ لوگ، بچوں کے گلے میں کالا دھاگا ڈالا جاتا ہے، یہ جس میں پتھر لگے ہوتے ہیں وہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ سب چیز، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اکرم نے اور صحابہ نے کبھی کسی کے گلے میں دیکھتے کوئی دھاگا تو اس کو توڑ کر کھینچ لیتے تھے، کہتے کہ یہ دھاگا کیا تم نے باندھ رکھا ہے، کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اور وہ اس کو کھینچ کر توڑ دیتے تھے. تو یہ جو بے شک پرندوں کا اڑانا، یا زمین پر خطوط کا کھینچنا، کسی کو دیکھ کر فال بد لینا، جادو میں سے ہے، اس کو بھی جادو کہا گیا ہے. تو ایافا وہ لوگ کہتے تھے پرندے کو اڑا کر اس کے نام سے، اس کی آواز سے فال نکالتے تھے. اور ترک، زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینا، یا عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا، یہ بھی ترک کہلاتا تھا. اور تیرا، پرندے یا جانور وغیرہ سے فال لیتے تھے. تو وہی صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے پہلے بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کی، تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی. اور جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے گئے، اس کی تصدیق کی، تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کا انکار کیا. اور جس نے کاہن یا نجومی سے کچھ سیکھا، اس نے جادو سیکھا، اور جس قدر زیادہ سیکھے گا اتنا ہی گناہ میں اس کے اضافہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سوری، رسول اکرم کے صحابہ کہا کرتے تھے، یعنی صحابہ اکرام کا ان کا اوپینین تھا، ان کی رائے تھی کہ جو چوری کا سامان کرنے والے کی نشاندہی کرے وہ بھی عراف یا کاہن ہے، یا جو آنے والی خبروں کے بارے میں بتانے والا ہے وہ بھی عراف یا کاہن ہے، جو کسی کے دل کی بات بتائے وہ بھی کاہن ہے، کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے. ایون اللہ تعالیٰ نے کسی انسان یا کسی مقدر فرشتے کو بھی غیب کا علم نہیں دیا ہے، یا اس کا اختیار دیا نہیں دیا ہے. تو جو شخص بھی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں جو اصحاب الاعراف تھے، سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 188 ہے کہ رسول اکرم کو بتا دیا گیا تھا کہ میں صرف نذیر اور بشیر ہوں، یعنی میں نہیں جانتا، غیب کی باتیں میں نہیں جانتا، کس کے ساتھ کیا خیر ہونی ہے، کس کے ساتھ کیا برائی ہونی ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ تو اسی لیے پھر اسلام نے ان تمام چیزوں کو کفر کا مرتکب قرار دیا جو لوگ کرتے ہیں، جو کسی عراف یا کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، یا جو خود کوئی غیب دانی کا دعویٰ کرے، تو جو اس کے پاس جاتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جانوروں اور پرندوں سے شگون لینا، یہ مشرقین مکہ کی یا مشرقین عرب کی عادت تھی اصل میں، کہ وہ جانوروں کو اڑا کر، پرندوں کو اڑا کر ان سے فال لیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم نے اس سے منع فرمایا، اسے باطل قرار دیا اور کہا کہ یہ حرکت کوئی فائدہ یا نفع نہیں دے سکتی۔ اگر جو نقصان، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کا جو نوشتہ ہے تو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یعنی اس کا جو اس کی فال بد ہے وہ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، جو کچھ بھی وہ عمل کر رہا اس کو خود ہی اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حدیث نہیں، اصل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جملہ آتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں، اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیختا ہوا گزرا، ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر، یعنی بھلائی ہے بھلائی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ دیکھو، لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو جو واضح دلائل ملتے ہیں کہ شگون لینا، کسی انسان کو منحوس قرار دینا، یہ توحید کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی بھلائی، خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی اپنی رحمت اور کرم سے تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے یا مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ جب اگر کسی پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے تاکہ جو مشکل آئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل کو دور کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل سے نجات دینے والا ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان زیادہ ہوگا اور اتنا ہی ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، خیر اور شر کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایون ہمارے ساتھ اگر کوئی شر بھی ہوا ہے تو اسی میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے، یعنی جس کا ایمان بھی قوی ہو اور جو جسمانی طور پر بھی قوی ہو، اور وہ ہر خیر کے لیے طلبگار ہوتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کو خیر بھی پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو مدد مانگنی چاہیے اور دعا کرتے رہنی چاہیے، اور کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہے کہ کاش میں اگر ایسا کر لیتا تو ویسا ہوتا، نہیں، بلکہ کہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یا قدر اللہ وما شاء فعل، اگر وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو چاہا وہ ہوا، کیونکہ لو شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی لو اگر کہے گا تو وہ شیطان کا دروازہ کھلے گا اور انسان پھر اسی طرح سے شک و شبے میں پڑتا چلا جائے گا اور توحید سے دور ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی جس آخر میں چلتے چلتے اس کی بھی بات کر لی جائے، کیونکہ اس کے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا لیکن ہمیں خواب میں کچھ گرین چیز دکھائی دینا چاہیے کیا، یا خواب میں کچھ دکھائی دے گا؟ تو آپ دیکھیں کہ استخارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خواب میں کوئی چیز دکھائی دے یا آپ کو غیب سے کوئی چیز دکھائی دے، نہیں، استخارہ ایک دعا ہے اصل میں، جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے کی ہے۔ اب جو بھی ہوگا اسی کے مطابق ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا تھا اسی کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ایون اگر اس میں نعوذ باللہ آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو بھی اس نقصان میں ہی آپ کا فائدہ لکھا ہوا تھا، اس نقصان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند کرنا چاہ رہا تھا، یا اس میں آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہنا کہ ارے ہم نے استخارہ کیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا، تو یہ چیز تو غلط ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، تو خیر جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو بعض اوقات نقصان میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے نقصان پر کوئی بڑے نقصان کو ٹال دیتا ہے، تو استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی چیز دکھائی دیں گی یا خواب دکھائی دے گا یا کوئی آپ کو الہام سے کوئی آواز آئے گی، ندا دی جائے گی، نہیں. بس آپ نے دعا کر لی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لی، اب جو کام کرنا ہے کر گزریے، انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہوگا آپ کے لیے. ایون چاہے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے تو بھی فائدہ ہونے والا ہے آپ کو اس میں. تو یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا چاہیے. بعض وقت ہم کہیں جانے والے ہوتے ہیں، عین وقت پر کچھ مصیبت آ جاتی ہے، کچھ مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، قدر اللہ ہے وما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہ ہوا، کوئی بات نہیں، یہی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، یہی تقدیر میں تھا. تو جو ہو گیا بس اب اس پر افسوس کر کے کیا فائدہ، ایسے ہی ہونا تھا. افسوس کر کے یہ زبردستی پچھتا کر اور ایسی باتیں کر کے ہم نعوذ باللہ اپنے ایمان اور یقین کو کمزور کرتے ہیں. تو یہ قرآن ہمیں روزمرہ کے معاملات ہمارے کیسے ہوں، روزمرہ کی ہماری ڈیلنگ کیسی ہو، ہم لوگوں سے تعلقات کیسے رکھیں، کوئی خیر یا شر کا واقعہ پیش آئے تو ہم اس کو کس کی طرف ڈالیں، کیا کہہ کر ہم اس کو ڈیل کریں، کیا ہم لوگوں کو کہیں کہ تمہارے قدم منحوس سے اس وجہ سے ہم کو بری خبر سننے کو ملی، یا لوگوں پر توکل کریں کہ وہ ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا جو وہ ہوا اور یہی اسی طرح ہونا تھا. تو بہرحال توہم پرستی سے، شرک سے، مستقبل کا حال معلوم کرنے سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے ہم قرآن کا انکار کرنے والے تو نہیں بنیں گے نا. یعنی رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ جو کوئی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس وحی کا انکار کر دیا جو میں لے کر آیا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے مستقبل کا حال معلوم کرنا، کسی کاہن کے پاس جا کر تصدیق کرنا اس کی باتوں کی، یا اپنا ہاتھ دکھا کر ہاتھ کی لکیروں سے حال معلوم کرنا، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ ایمان اور توکل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سے بچنے والے بنیں، اور ہم کو صرف اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.